اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. حديث هرقل جو صحیح بخاری کی حدیث ہے اور ہماری گفتگو چل رہی ہے، ہرقل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو سوال کیے ابو سفیان سے، ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ حل یغدر، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دھوکہ دیتے ہیں، کبھی دھوکہ دیا؟ ابو سفیان نے جواب دیا کہ لا یغدر، وہ دھوکہ نہیں دیتے. ساتھ ہی یہ بتایا: نحن منہ فی مدت ما ندری ما هو صانع فیہا. البتہ آج کل ہمارا اس سے ایک صلح کا معاہدہ ہے، 10 سال جنگ نہ کرنے کا ایک میثاق ہے، ایک عہد ہے. ما ندری ما هو صانع فیہا، اس معاہدہ کے بارے میں وہ کیا کریں، اس کو نبھائیں یا توڑ دیں، یہ ہم نہیں جانتے. بہر کیف آج تک دھوکہ نہیں دیا، لیکن مستقبل کے حوالے سے جو ہمارے ماں بہن ایک عہد ہے، اس کے حوالے سے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. وہ اس عہد کو توڑ دیں اور دھوکہ دے دیں، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. ابو سفیان کا کہنا ہے کہ ما امکننی ان ادخل کلمہ غیر ہذہ الکلمہ. ہرقل کے ہر سوال پر میری یہ کوشش تھی کہ میں کوئی ایسا جملہ کہنے میں کامیاب ہو جاؤں جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقید ہو یا آپ کی اہانت ہو، تذلیل ہو. لیکن میں کامیاب نہ ہو سکا. بتا اس سوال پر میں یہ جملہ داخل کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ ماضی میں کوئی دھوکہ نہیں دیا، لیکن مستقبل میں ہمیں خدشہ ہے. ہمارا ایک عہد صلح کا 10 سال کا طے ہو چکا ہے، ہمیں خدشہ ہے کہ اس عہد کو وہ توڑ دے گا. ہرقل نے اس کا کیا جواب دیا، کیا تبصرہ کیا؟ وہ کہتا ہے کہ الرسول لا تغدر. یہ بات درست ہے، جو اللہ کے سچے نبی ہوتے ہیں وہ دھوکہ نہیں دیتے. ابو سفیان کہتا ہے کہ مجھے بڑی خفت اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا کہ جو خدشہ میں نے مستقبل کے حوالے سے ظاہر کیا اسے اس نے تبصرے کے قابل نہیں سمجھا, اس پر اس نے ایک لفظ نہیں کہا. البتہ بعض روایتوں میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ ہرقل نے کہا کہ انتم اغبر, کہ جو تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی ہیں ان صفات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات واضح ہے کہ وہ دھوکہ نہیں دے سکتے. ہاں تم دے سکتے ہو, اور واقعہ تم قریش مکہ نے عہد توڑ دیا. سن 6 ہجری میں یہ معاہدہ ہوا تھا اور اس معاہدے کو وہ 2 سال تک بھی نہ نبھا سکے. 8 ہجری میں ان سے غدر ہوا, اس میثاق کو توڑ بیٹھے, اس کی مخالفت کر بیٹھے, جس کے نتیجے میں محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر حملہ کر دیا اور مکہ فتح ہوا. ہرقل نے کہا تھا اور رسول اللہ فقدر, اللہ تعالیٰ کے سچے نبی دھوکہ نہیں دیتے. دھوکہ کون دیتے ہیں؟ جو طالب دنیا ہیں, جن کی نظر آخرت پر ہو, جو طالب آخرت ہوں, اور جو آخرت کے سچے خریدار ہوتے ہیں وہ بڑے سادہ بڑے نفیس, ان میں دھوکہ نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. یہ تو دنیا کے جو طالب ہیں, دنیا کے متکلب ہیں, دنیا کے عہدے, دنیا کا مال و منال, دنیا کی سیاستیں, ان کے حصول کی خاطر دھوکے بھی دیتے ہیں, عہد شکنی بھی کرتے ہیں, لیکن چونکہ نبی کی نگاہ درجات اولا پہ مرکوز ہوتی ہے اور وہ جنت کا خریدار ہوتا ہے تو نبی سے اور نبی کے سچے اتباع سے یہ ممکن نہیں کہ وہ دھوکہ دے یا جھوٹ بولے یا قدر کرے یا عہد شکنی کرے, یہ ممکن نہیں. ابو سفیان نے یہ تجزیہ نبی علیہ السلام کے اوصاف کو سن کر کیا کہ جو ہستی ان اوصاف کی مالک ہے وہ قدر نہیں کر سکتی, جو اللہ کے سچے نبی ہوتے ہیں وہ قدر نہیں کر سکتے. جیسے عبداللہ بن سلام نے کفار قریش کا بڑا پروپیگنڈا سنا کہ وہ ساحر ہے, جادوگر ہے, اور وہ شاعر ہے, اور اس میں جنون آ چکا ہے, وہ مجنون ہے, طرح طرح کی باتیں سن. سوچا کہ میں خود جا کر دیکھوں. جب وہ نبی علیہ السلام کو دیکھتا ہے تو اس کے الفاظ ہیں فلما تبینت وجهه ایقنت بان هذا الوجه لیس لوجه کذاب, جب میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا تو میرے دل سے یہ گواہی اٹھی کہ یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. قریب سے دیکھا اور پھر باتیں بھی سنی. اس وقت آپ صحابہ کو آواز فرما رہے تھے اور یہ جملے میں نے سنے کہ اکش السلام ولیم الکلام متعان وسلو بالنبی والناس نیام تدخل جنت بسلام. سلام کو عام کرو, گفتگو نرم کرو, بھوکوں کو کھانا کھلاؤ, لوگ رات کو سوئے ہو تو تم تہجد پڑھو, نفل پڑھو, اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کرو. اگر یہ کام کرو گے تو تدخل جنت بسلام, بڑی سلامتی کے ساتھ اور بڑے پیار کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. یہ چہرہ اور یہ گفتگو, میرے دل سے یہ آواز آئی, یہ شہادت آئی
کہ یہ چہرہ جھوٹ نہیں بول سکتا. تو انہی اوصاف کو سن کر ہرقل نے بھی کہا کہ جو تم نے صفات بیان کیے یہ اللہ کے سچے نبی کے اوصاف ہیں. ان اوصاف کا مالک جو بھی ہوگا, ان اوصاف کا حامل جو بھی ہوگا, وہ غدر نہیں کر سکتا. اب ایک سوال یہ بھی کیا کہ کیف کان قتالہ معکم, یقیناً تمہاری آپس میں جنگیں ہوتی ہیں, ان جنگوں کے نتائج کیا ہیں, کون جیتا ہے کون ہارتا ہے, کون فتح یاب ہوتا ہے اور کون شکست خوردہ ہوتا ہے. ابو سفیان نے جواب دیا کہ اب حرب بیننا سجال, کہ ہماری جنگیں آپس میں کنویں کے ڈول کی مانی. یہ کنویں کے ڈول پر ایک شخص کا ہاتھ نہیں ہوتا, وہ کبھی کسی کے ہاتھ میں کبھی کسی کے ہاتھ میں. تمہاری جنگیں بھی ڈول کی مانند ہیں, کبھی ہم کامیاب ہوتے ہیں کبھی وہ کامیاب ہوتے ہیں. جنال منا جنال من ہو, کبھی ہم انہیں نقصان پہنچاتے ہیں کبھی وہ ہمیں پہنچاتے ہیں, کبھی ہم کامیاب ہوتے ہیں کبھی وہ کامیاب ہوتے ہیں. شارحین نے لکھا ہے کہ یہاں بھی ابو سفیان تھوڑی سی گڑبڑ کر گئے, کیونکہ کفار عارضی طور پہ نقصان پہنچانے میں کامیاب ہوئے, یعنی کبھی ہم کامیاب ہوئے یہ اشارہ جنگ بدر کی طرف ہے, اور کبھی وہ ہوئے یہ اشارہ جنگ بدر کی طرف ہے. ان کی کامیابی مستقل کامیابی نہیں, وہ نقصان پہنچانے میں کامیاب ہوئے لیکن بالآخر جو انجام کار تھا وہ کفار کی شکست کی صورت میں تھا. اس واقعے کو بیان کرنے میں اس سے غلطی ہوئی. عارضی طور پہ کچھ نقصان پہنچانے میں کامیاب ہوئے لیکن جنگ احد کا بھی جو نتیجہ تھا مسلمانوں کی فتح کی صورت میں ظاہر ہوا, اور بالآخر کفار کو ہزیمت ہوئی شکست ہوئی اور وہ شکست خوردہ ہو کر بھاگے. ہرقل نے اس پر کیا تبصرہ کیا, بڑا منہجی نقطہ ہے. اس نے کہا کہ اب رسول تب چلا سمت خون رحمر آخر, یہ بات بھی درست ہے. یہ مت سمجھو کہ اسلام کو ہمیشہ فتح ہوتی نقصان نہیں ہوتا, نقصان ہوتا ہے, شہادتیں ہوتی ہیں. کیوں؟ اب رسول تب چلا رسولوں کی آزمائش ہوتی, اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو آزماتا ہے, ان کا امتحان لیتا ہے. جو ان کے ساتھی ہوتے ہیں صحابہ ہوتے ہیں انہیں بھی چیک کرتا ہے, ان کا امتحان لیتا ہے, وہ جھنجھوڑے جاتے ہیں وہ آزمائے جاتے ہیں, وہ تکلیفوں فاقوں اور سختیوں سے مبتلا کیے جاتے ہیں. شبھ متپور رحمت آیا تھے, اور پھر جب وہ بھرپور صبر کرنے میں کامیاب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ بالآخر انجام کار ان کے حق میں فرما دیتا ہے, پھر ان کو کامیابیاں عطا فرما دیتا ہے. لیکن ابتدا میں رسولوں کو بھی جھنجھوڑا جاتا ہے, انہیں بھی آزمایا جاتا ہے, اور انہیں بھی آزمائشوں اور امتحانوں کی چکی میں پیسا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اشد البلاء علی الانبیاء ثم الامثل فالامثل, کہ سب سے سخت تکلیفیں نبیوں پر آتی ہیں. نبیوں کو بڑا آزمایا جاتا ہے, بڑا جھنجھوڑا جاتا ہے, مسلسل فاقے برداشت کرنے پڑتے, قوموں کے طعنے سننے پڑتے, قوموں سے پتھر کھانے پڑتے ہیں, قوموں کی ماریں برداشت کرنی پڑتی ہیں. سب سے سخت تکلیفیں نبیوں پر آتی, ثم الامثل فالامثل, اور نبیوں کے بعد ان پر جن کا درجہ اور مقام انبیاء کے بعد ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور غجر و یوگ دلا تو قبر بھی نہیں کہ ہر شخص کی آزمائش ہر شخص کی ابتلا اس کے دین کے مطابق ہوتی ہے. اگر اس میں دینداری زیادہ ہوگی تو اس کی ابتلا بھی سخت ہوگی, دینداری کم ہوگی تو اس کا امتحان بھی ہلکا ہوگا. اسی لیے فرمایا کہ اللہ رب العزت کچھ لوگوں کو آزماتا ہے, فتنوں میں مبتلا کرتا ہے, لا یضام غجر فی بنائن, تکلیفوں کے پہاڑ ٹوٹتے رہتے ہیں, کبھی بیماریاں اور کبھی مخالفین کی مخالفتیں, ان کے طعنے, ان کی تکلیفیں, سختیاں, کبھی فقر, کبھی فاقہ. ایک تکلیف آئی وہ ختم ہوئی تو دوسری آ گئی. تو ایک شخص آزمائشوں میں گھرا رہتا ہے حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے کہ انہ یمشی علی الارض ولیس علیہ سیئہ, کہ وہ زمین پر چل پھر رہا ہوتا ہے اور اس کے ذمے ایک گناہ باقی نہیں بچتا, اس کے سر پہ ایک گناہ کا بوجھ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ آزمائشوں میں دائیں ڈال کر اسے گناہوں سے پاک صاف کر دیتا, گناہوں سے بری کر دیتا. تو انبیاء تو اللہ رب العزت کی سب سے زیادہ مقرب اور مقدس شخصیات ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہیں, تو ان کے امتحان بھی زیادہ ہوتے ہیں, جنگیں ہوتی ہیں, حروب ہوتی ہیں, کفار سے مقابلے ہوتے ہیں, اور بعض اوقات شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے, بعض اوقات شہادتیں ہوتی ہیں, موتیں ہوتی ہیں. انبیاء کو بھی سخت آتے ہیں, جیسا کہ جنگ احد میں رسول اللہ علیہ وسلم زخموں سے چور ہو گئے, نڈھال ہو کر ایک کھائی میں گر گئے, سر زخمی ہوا, دندان مبارک شہید ہوئے, چہرہ زخمی ہوا. تو انبیاء آزمائے جاتے ہیں, جھنجھوڑے جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو عظیمت اور صبر کی توفیق دیتے ہیں. بلکہ رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تمام معاشر انبیاء میں سب سے زیادہ سختیاں مجھ پر آئیں, کیونکہ آپ سب سے افضل, سب سے زیادہ اللہ کے مقرب. فرمایا کہ سب سے زیادہ مجھے نہیں جوڑا گیا. کبھی آپ کو بخار ہوتا تو آپ اکیلے کو دو انسانوں کے برابر بخار ہوتا, صحابہ کبھی آپ بیمار پرسی کے لیے آتے دور بیٹھ کے تو آپ کی بخار کی تب ہندت پہنچی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انی لاعوک کما یعقل الدان منکم, مجھ اکیلے کو تمہارے دو انسانوں جتنا بخار ہوتا ہے. فاقے آپ نے برداشت کیے, فقر آپ پر آیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھ پر اور بلال پر بعد ہوتا تین تین دن گزرتے پر ہمیں دونوں کو کھانا نہ ملتا. تو بلال آپ کے خدائی ساتھی, امر بن انس نے پوچھا تھا من اتبع کا الہ ہذا الامر یا رسول اللہ, یا رسول اللہ ہم اب تک کتنے ساتھی بن سکے ہیں, کتنے لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا. فرمایا کہ حر و عبد, دو, ایک آزاد اور ایک غلام, یا کہ خدائی ساتھی. فرمایا کہ تین تین دن ہم پر ایسے گزرتے کہ مجھے اور بلال کو کھانا نہ ملتا, صرف اتنا ملتا کہ بلال کی بغل میں پورا آیا, اتنا تھوڑا, اتنی کم مقدار. یہ فقر و فاقہ آپ نے سہا, چھیڑے ابھی تعلیم نے تین سال مکمل مقابلہ کے ساتھ گزارا, پورا بائیکاٹ کام, اقتصادی بائیکاٹ اور مساہرت کا بائیکاٹ, کوئی رشتہ نہیں, کوئی لین دین نہیں. اور پھر نبی اسلام کو عام الحزن دیکھنا پڑا, پیدا آپ کے دین میں پیدا ہوتے ہی ماں کا سہارا چھن گیا, دادا نے پالا تربیت کی وہ بھی فوت ہو گئی, اور شیر علی تعلیم کے بعد عام الحزن نبی اسلام کی پیاری بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہ جو آپ کے گھر کی ساتھی تھی, موافات کرتی تھی, اس کا بھی انتقال. یہ بڑا خطرہ تھا, ایک شخص باہر سے تھکا ہارا آتا ہے اپنے گھر میں، اسے اگر گھر میں پیار نہ ملے، گھر میں بد اخلاقی ملے تو وہ ٹوٹ پھوٹ کے شکار ہوتا ہے. خدیجہ رضی اللہ عنہ نے مواصلات کی، اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا، قربان کر دیا، اس کی جدائی کا بڑا ملال، بڑا صدمہ. رسول اللہ نے فرمایا تھا یہ خدیجہ واسطنی بیمار ہے، اس نے اپنا مال مجھ میں قربان کر دیا. اور سب کا قطنی اذ کذب الناس، خدیجہ نے اس وقت مجھے سچا کہا جب سب نے جھوٹا کہا، جب پوری قوم مجھے جھوٹا کہتی تھی مجھے خدیجہ نے سچا کہا. وآمنت بھی اذ کفر الناس، جب سب لوگ کافر تھے خدیجہ اس وقت ایمان لا دی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما لخدیجہ بیت فی الجنہ من قصب لا نصب فیہ ولا غصب. اللہ تعالیٰ نے خدیجہ کو جنت میں یہ مقام دیا ہے کہ صرف خدیجہ کے جنت میں جو اللہ نے محل بنایا ہے وہ پورا محل ایک ہی موتی کا، اس میں کمرے، اس میں جو ایک محل کی ضروریات ہے وہ سب موجود ہے، اور وہ سارا محل ایک ہی موتی میں تراش رکھے. اس میں کوئی شور نہیں، بڑا پرسکون. یہ خدیجہ کا مقام، یہ ایک بڑا گہرا سب. جب آپ وہی اتری بڑے عجیب صورتحال کا سامنا کرنا پڑا آپ کو، صاحب وہی فرشتے نے آپ کو سینے سے لگا کر دبایا، حتیٰ کہ قریب تھا کہ جان نکل جاتی، چونکہ اس صورت سے آپ واقف نہیں تھے یہ کیا معاملہ ہے. گھر پہنچے اور سمبے نوری سمبے نوری کہا، اور کہا کہ مجھے اپنی ہلاکت کا اور بربادی کا دیتے، میں جلدی ختم ہو جاؤں گا. خدیجہ نے کہا یہ کیسے ممکن ہے، ان نقل تحمد الکل و تقسم المعجوم و تقر الدین، آپ مہمان نواز، آپ غریبوں کو کما کر دیتے ہیں اور آپ لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، اور جس شخصیت کے یہ اوصاف ہوتے ہیں اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. بطرین والا نوائب الحق، اور آپ حق کے مددگار ہیں، صداقت کے مددگار ہیں، اس کے لیے جو مدد کرنی پڑے، جو خرچ کرنا پڑے آپ کرتے ہیں. جس شخصیت کے یہ اوصاف ہوتے ہیں اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ پہلی مواصلات آپ کو اپنے گھر میں ملے، یہ صدمہ بڑا تکلیف دے گا. یعنی شیر ابی طالب کے بعد یہ عام الحزن، جس میں دوسرا صدمہ یہ ہوا کہ باہر آپ کی مدد کرنے والا آپ کا چچا ابو طالب، وہ بھی اسی سال فوت ہو، اس کا انتقال ہو اسی سال. گھر کی مواصلات خدیجہ نے سنبھال رکھی، اور باہر مدد کرنے والا ابو طالب، دونوں ایک ہی سال فوت ہو. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کفار قریش کو دعوت دیتے ہیں، جب دیکھا کہ یہ دو بڑے قوی قسم کے سہارے چلے گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایسے ہی سہارے کو چاہتے تھے، اچھے ساتھی ساتھ ہوں تو دعوت میں تقویت ہوتی ہے. آپ نے سوچا کہ مکہ والے اس دعوت کو نہیں مانتے، تو مکہ والوں کو بتا کر کے تم میرے اپنے ہو اور میرے چچا تائے ہو، اور میری اس نفیس دعوت کو تم نے قبول نہیں کیا، اب میں بیگانے میں جاتا ہوں، انہیں جا کر دعوت دیتا ہوں. چنانچہ آپ تائے چلے گئے، فرمایا کہ دیکھنا وہ کس طرح میرا ساتھ دیں گے، میری مدد کریں گے، اس دعوت کو قبول کریں گے. چنانچہ آپ تائے چلے گئے، اہل طائف کو جمع کیا اور فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، اے طائف والو میں تمہیں توحید کی دعوت دیتا ہوں، میرے اپنوں نے اس دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، تم قبول کر لو، پوری قوم اس دعوت کو قبول کر لے، دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے، تاکہ تمہیں پہلی قوم کا اعزاز حاصل ہو جائے جس نے اس دین کو قبول کیا. اہل طائف نے کہا یہ کیا معاملہ، اتنے سارے معبودوں کو تم نے ایک ہی کر دیا، پتھراؤ شروع کر دیا، حتیٰ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا جسم دہل ہو رہا، آج تو اتنا خون رہا کہ آپ بے ہوش ہو کر کے، جب ہوش آئی آپ نے پھر دعوت دی، قوم نے پھر وہی شروع کی، پھر آپ گرے، تیسری بار پھر دعوت دی، پھر وہی شروع کی، کپڑے سرخ ہو گئے اور بار بار رشی کے دورے پڑ رہے، یہ اہل طائف کا سلوک کتنا حضم ہے، کتنا مراد. قوم سے تو کہا تھا کہ جگانے اس طالب کو قبول کریں، لیکن اشد البلاء الانبیاء، یہ سخت ترین تکلیف ہے، نبیوں کا حصہ ہے، یہ دین اسلام کی تبیعت ہے. اللہ کے انبیاء کو جوڑا جاتا ہے، آزمایا جاتا ہے، اللہ کا امتحان مخصوص، اللہ نے امتحان لیا. جبریل امین آ گئے، ملائکہ آ گئے، کیا آپ ایک اشارہ تو کر دیں ان دو پہاڑوں کے بیچ میں اس قوم کو پیس کر. فرمایا نہیں، وہ اس کو رحمت ہوں بولے مباحث لعان، مجھے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے. لعان، لعنت دینے والا اور بدعا کرنے والا بھی. اس موقع پر آپ نے تاریخی جملہ کہا، کیا آج اگر اہل طائف میری دعوت کو قبول نہیں کرتے تو کل ان کی اولادیں قبول کر لیں، ان کے بچے قبول کر لیں گے، ان کے پوتے قبول کر لیں گے. اور واقعی یہ کلام اللہ نے قبول کر لیا، اور اہل طائف کی بات میں مسلمان ہو گئے، اور ان کی اولادوں میں سے ایسی ایسی شخصیات آئیں جو دین کا ایک مضبوط قلعہ اور حصار بن گئے. میں صرف ایک ہی نام آپ کو پیش کروں گا، وہ ایسا معتبر نام ہے کہ میرا اور آپ کا اسلام اسی شخصیت کی جہود کے پیش نظر ہے، اسی شخصیت کی جہود کی اساس پر ہے. یہ محمد ابن قاسم الصفصی، یہ بنو سطیف کے جو طائف کا ایک علاقہ ہے، اس علاقے کی یہ شخصیت ہے. اسلام قبول کیا، فاتح سندھ، فاتح سندھ، اس علاقے کے تمام مسلمان اسی کی جہود سے اسلام لائے، اسلام میں داخل ہوئے. تیرے کی شخصیت نے ان علاقوں کی قائم رکھ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ قوم میری دعوت قبول نہیں کرتی تو کل ان کی اولادیں کریں. اولادوں نے کیا، اور ایسا کیا کہ وہ علاقوں کے فاتح بن گئے، ایسا قبول کیا کہ ان کی جہود سے علاقوں کے علاقوں کی قائم بن گئی، اور وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. انہوں نے دین توحید کو قبول کر لیا، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی کو قبول کر لیا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے ایک بار پوچھا کہ ہم مر رہے ہیں کہ یوم الاحد میں روح، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا احد سے زیادہ سخت دن آپ نے کبھی دیکھا؟ جنگ احد میں آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، چہرہ زخمی ہوا، اور آپ کے سر میں بڑا گہرا زخم ہے، خون رکنے کا نام نہیں لے رہا، حتیٰ کہ چٹائی جلائی گئی اور اس کی راکھ سے زخم کو بھرا گیا، تب خون رکا. عائشہ نے پوچھا کہ اس سے سخت دن آپ نے دیکھا؟ فرمایا کہ ہاں عائشہ، طائف کا دن اس سے سخت. جو اہل طائف نے سلوک کیا وہ تو کیا، لیکن تم تصور نہیں کر سکتی کہ میں کن بوجھل قدموں سے طائف سے باہر آیا، جب مکہ میں کیسے داخل. میں نے تو اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا، لیکن بیگانے اس کو قبول کر لیں، اب کس طرح مکہ میں داخل. اور وہ لوگ بھی منتظر تھے کہ اب تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بے یار مددگار ہو، اب تو کوئی ان کے ساتھی نہیں، کوئی مددگار نہیں، اب تو وہ ہاتھوں پتھر لیے کھڑے ہیں اور کچھ بھی سلوک کر سکتے ہیں. اس وقت رسول اللہ علیہ وسلم نے متن برادی، جس میں کچھ خیر کے آثار تھے، جس میں کچھ سنجیدگی تھی، کچھ مدانت تھی، اسلام قبول نہیں کیا تھا، اس کے پاس اپنے غلام کو بھیجا اور کہا کہ مجھے ان سے کہو کہ مجھے کفار کے برے سلوک کا خطرہ ہے، اندیشہ ہے، کیا تم مجھے اپنی امان دے سکتے ہو؟ تمہاری امان میں بچہ میں داخل ہو کہ کوئی مجھے جسم نہ پہنچائے اور کوئی مجھے تکلیف نہ دے، مجھے امان دے سکتے ہو؟ مطمئن رہی امان دینے پر تیار ہو. تلوار سما دی اور کہا کہ بیت اللہ کے ایک ایک کونے میں کھڑے ہو گئے، اور کسی نے محمد کو کوئی تکلیف دی کیونکہ میں اس کو امان دے چکا ہوں. کسی نے پتھر پھینکنے کی کوشش کی یا کوئی تکلیف دینے کی کوشش کی، جب کوئی تانے سنی کی کوشش کی، تم نے اپنی تلوار لے کر باہر آ جانا ہے اور اپنی جان کو قربان کر دی. تب نبی اسلام مکہ میں داخل. تو انبیاء کی تاریخ میں، نبی اسلام کی سیرت میں، یہ بڑا مہیب اور بڑا خطرناک دن تھا. فرمایا کہ یہ دن سب سے سخت، یہ دن سب سے سخت، اسی لیے جہاد کی بنسبت جو دعوت کے میدان ہوتے ہیں وہ زیادہ سخت اور خطرناک ہوتے ہیں. جنگ احد ایک جہادی میدان اور طائف ایک دعوتی میدان. فرمایا کہ یہ دن سخت تھا, یہ دن زیادہ سخت تھا, حالانکہ احد میں 70 صحابہ تھے, لیکن یہ دن آگے چل کر بڑے واقعات مرتب ہوا اور بڑے اس کے آثار ظاہر ہوئے. تو اس طرح آپ مکہ میں داخل ہوئے بڑے بوجھل قدموں کے ساتھ. جب جنگ بدر ہوئی اور کفار قریش 70 قتل ہوئے اور 70 قید ہوئے, تو ان کے بارے میں مشاورت ہو رہی ان قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کریں. کسی نے کہا ان کو قتل کر دیں, کسی نے کہا ان کا جزیہ لے لیں فدیہ لے لیں, اور کسی نے کہا کہ ان سے ہم ہنر سیکھیں قتادت سیکھیں اپنے بچوں کو سکھلائیں تاکہ کچھ یہ علم اور لکھنے پڑھنے کے ڈھنگ آ جائیں. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزمل عدی یاد آیا, اس کا وہ احسان یاد آ گیا. فرمایا کہ لو کان مجھے ابن ابی حیل ثم کلمنی فی ہؤلاء نفر لفرقت ہوتا, آج اگر مجھے زندہ ہوتا, اس کا انتقال ہو چکا تھا, آج اگر مجھے زندہ ہوتا اور وہ ان 70 مرداروں کی سفارش کرتا تو اس کی سفارش میں سب کو رہا کرتا تاکہ اس کے اس احسان کا بدلہ آج چکانے میں کامیاب ہو. لیکن وہ آج زندہ نہیں, وہ آج زندہ نہیں. اگر وہ ان مرداروں کی سفارش کرتا, آپ نے ان کو مردار کہا حالانکہ وہ زندہ تھا. اس میں یہ اشارہ ہے, یہ نقطہ ہے کہ کفر اپنے کفر کی بنا پر اور اپنے شرک کی بنا پر خواہ کتنا ہی طاقت سے لیس ہو مسلح ہو, لیکن اگر ہمارا ایمان مستحکم ہوگا تو ہمارے مقابلے میں کافر جو ہے وہ زندہ ہونے کے باوجود اور بڑی طاقتوں کے مالک ہونے کے باوجود مردار. اور ایک مردار ایک مردے سے کیا ہو, کہ قبرستان میں کروڑوں قبریں ہو, کروڑوں مردے ہیں مردے ہو, ان سے کیا ڈر. قبرستان میں آپ چلے گئے ان کا کیا خوف. اس کا معنی یہ کہ تم اپنے ایمان کو پکا کر لو اور کفار سے بے خوف ہو جاؤ. تمہارے ایمان کے استحکام کے مقابلے میں کفار جو ہے وہ مردار. ہاں اگر تم کمزور ہو, تمہارے ایمان میں خلل ہے, تو پھر وہ تم پر ہاری آ جائے, لیکن شرک اور کفر اتنے ان میں نحوست ہے کہ یہ مردار ہے متعفن ہے اور کوئی ان میں طاقت نہیں. ان کی ظاہری چمک دمک, ظاہری طاقت, ان کے ہتھیار سب کے سب بیکار ہیں اگر تمہارا ایمان پکا ہو اور تمہارا ایمان پکا ہو. یہ اطلاعات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, یہ اطلاعات انہیں کتنا ایک مسلسل خدمات سے آپ کا دور گزرا. مکہ کی پوری زندگی 13 سال یہ دعوتی ایمانوں میں آپ کا امتحان ہے. کچرا آپ پر پھینکا گیا, سجدے کی حالت میں کوٹڑی آپ پر پھینکی گئی, آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے, گڑے کھودے گئے اور مختلف اتحامات دیے گئے. مجنون اور دیوانہ کہا گیا, ساحر کافر اور شاعر کہا گیا. پھر آپ کے سامنے آپ کے ساتھیوں کو شہید کیا گیا, آپ کی بیٹی کو شہید کیا گیا, بلال حبشی کو گرم انگاروں میں گسیلا گیا, اور خاندان یاسر پر اطلاع ان پر کھولتا ہوا پانی ڈالا گیا, ان پر ان کے بیٹے انبار پر, ان کی بیوی سمیا پر, آپ سب کچھ یہ دیکھ رہے ہیں. اور فرمان ہے کہ صبر یاسر فعین نہ موئے نہ ڈوئی جنت. خاندان یاسر صبر سے کام لو, اگر آج تم صبر پہ کامیاب ہو گئے تو میری تمہاری ملاقات جنت میں ہوگی. میں تمہیں جنت کی مرید دیتا ہوں لیکن تم صبر کرو. تو انبیاء جو دوڑے جاتے ہیں, انبیاء آزمائے جاتے ہیں. ہرکل کی یہ تشخیص اور یہ تبصرہ بالکل پر محل ہے. بڑا اس کو شعور ہے, بڑی اس کو معرفت. چنانچہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری 13 سالہ مکی زندگی ہے, مستقل دعوتوں کے میدان میں تکلیفوں سے عبارت, سر نے جھیلے, فاقے برداشت کیے اور فخر برداشت کیا. اللہ اکبر, حتیٰ کہ مدینے آ گئے, ایک الگ شہر مل گیا, ہجرت کر لی, اور یہ بھی ایک تکلیف ہے اپنے گھر بار کو چھوڑ. یہ تکلیف آپ کو بھی صحیح, بیت اللہ کو چھوڑ دیا, مکہ کو چھوڑ دیا, اور جاتے ہوئے یہ فرمارے کہ اللہ کے گھر, اے بیت اللہ, اے کعبۃ اللہ, اللہ گواہ ہے کہ میں تجھے وہ دل کی خوشی سے چھوڑ کر نہیں جا. تو ہمارا سگلا جو اللہ تعالیٰ نے مستقبل میں بنانا تھا, تجھے دل کی خوشی سے چھوڑ کر نہیں جا رہا. ہاں تیری قوم نے مجبور کی ہجرت تک
کی آپ نے, صحابہ نے کی, یہ بھی ایک بڑی تکلیف ہے. اپنے کاروبار چھوڑ دی, اپنے گھر بار چھوڑ دی, اپنی گلیاں چھوڑ دی اور مولد مسجد چھوڑ دی, صحابہ کرام نے چھوڑ دی, بلکہ کچھ صحابہ تو اس سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کر کے, حبشہ صرف اپنے دین کو بچانے کے لیے, اپنے عقیدے اور ایمان کی سلامتی کے لیے مکہ کو چھوڑ کے حبشہ چلے گئے. اس قدر جھنجھوڑا جا رہا تھا کہ یہ خدشہ پیدا ہوتا جا رہا تھا کہیں کہ تکلیفیں ہمیں ایمان چھوڑنے پر مجبور نہ کر دیں. اور واقعی میں ایسا ہوتا ہے, اگر ایسا خدشہ ہو, ایسا خوف ہو, تو اللہ کی رضا کے لیے اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے, اپنے دین کی سلامتی کے لیے اپنے علاقے کو چھوڑ دو, یہ ہجرت ہے. اسی لیے پیغمبر اسلام نے اس کا اجر بیان کیا کہ الہجرت تحجب ما کان قبلہا. اگر ایک شخص اللہ کے لیے ہجرت کرتا ہے, ترک وطن کرتا ہے, اپنے علاقے کو چھوڑتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کی بنا پر اس کی سابقہ زندگی کے تمام گناہوں کو معاف کر دے. الہجرت تحجب, ہجرت گرا دیتی ہے, سابقہ گناہوں کو ڈھا دیتی ہے, سابقہ گناہوں کو مسمار کر دیتی ہے. صرف گراتی ہی نہیں, مسمار کر کے ان کو ریدا ریدا کر دیتی ہے. کوئی گناہ پلے باقی نہیں بچتا. ہجرت کا اجر, صحابہ نے ہجرت کی, مکہ کو چھوڑ کے حبشہ چلے گئے. پھر جب حبشہ میں سنا, حبشہ میں ان کی زندگی مستقل تکلیف ہونے کے بعد جب حبشہ میں اطلاع پہنچی کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے, تب وہ حبشہ سے مدینہ آئے. اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا, یہ حبشہ کی مہاجرات میں سے ہے. حبشہ ہجرت کی تھی, حبشہ سے مدینہ آ گئے. ایک دفعہ امیر عمر رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی حبشہ سے ملنے آئے تو اسماء بنت عمیس کو دیکھا, پوچھا یہ کون, یہ خاتون کون؟ عرض کیا کہ اسماء. پوچھا کون اسماء؟ کہا کہ اسماء بنت عمیس. فرمایا کہ آل بحریت انت, آل حبشیت انت, کہ تو حبشی ہے یعنی حبشہ ہجرت کی, تو بحری ہے بحری, کیونکہ حبشہ سے جب مدینہ آئے تو کچھ سفر ان کو بحری جہاز میں کرنا پڑا, سمندر کے راستے آئے تھے, کہ تم حبشیہ ہو اور تم بحریہ ہو, وہی ہو. کہا کہ ہاں. امیر عمر نے فرمایا کہ نحن سبقنا کو بھی ہجرت, کہ ہم ہجرت میں تم سے سبقت لے گئے. وہ تم حبشہ گئی ہو ہم سے پہلے اپنے ساتھیوں کے ساتھ, لیکن اصل ہجرت تو مدینے کی نبی اسلام کے ساتھ, اس میں ہم تم سے سبقت لیں گے. اسماء نے کہا کہ یہ تم نے کیا کہہ دیا, کم تم باہر سو جن رہا ہے سر سر کہاں نہیں دے تو جائے گا بجائے تو جائے گا بکنہ بھی ارد آدھائی خبر. تم تو اللہ کے نبی کے ساتھ تھے, اپنے قائد کے ساتھ, اپنے لیڈر کے ساتھ, اپنے امام المقتدا کے ساتھ. جب تمہیں بھوک لگتی تو ان کی برکت سے تمہیں کھانا مل جاتا, اور وہ تمہارے جاہلوں کو دین بھی سکھاتے تھے, اللہ کی وحی اترتی اور تم وحی کو مستقل سنتے تھے. اور ہم تو حبشہ میں بہت ہی دور دراز علاقے میں دشمنوں میں گھرے ہوئے تھے, نہ وہ ہمارا کوئی پرسان حال تھا اور نہ ہم وحی کو سن سکتے. تمہیں تو یہ شرف حاصل تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو, ہدایت دے رہے ہو, تعلیم دے رہے ہو, وہی اتر رہی ہے اور وہی کو سنتے ہو, اور کبھی بھوک لگتی پیاس لگتی تو نبی کی برکت سے تمہیں کھانا بھی مل جاتا, پانی بھی مل جاتا. بکل میں ہر دن کو آدھا ان کو پتا, ہم تو دشمنوں کی سرزمین میں تھے جہاں بڑے بڑے اور باغ سے بدماش تھے, ہمیں فاقے برداشت کرنے پڑے, بھوک سہنی پڑی, ابھی اللہ کے وحی سے دور, دین اور دین کے احکام سے دور, ہم تو ترستے تھے کہ ہم تک دین کے احکام پہنچے. اور یہ ساری تکلیفیں ہم نے اللہ کی رضا کے لیے برداشت کی. پھر اسماء نے کہا کہ تم نے بات کہی ہے, میں اللہ کے نبی سے جا کر پوچھتی, واللہ لا اتم دعام ولا اشرب شراب, جب تک اللہ کے پیغمبر تک پہنچ نہیں جاتی اس وقت تک کھانے کا ایک دکنا بھی نہیں کھاؤں اور پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں پیوں گی. پہلے اس مسئلے کو حل کراؤں گی کہ ہجرت میں سب کا کھاؤں لے کے. پھر نبی اسلام کے پاس سمجھ اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, عمر نے یہ کہا, عمر بن خطاب نے یہ کہا. فرمایا کہ عمر نے صحیح نہیں کہا, ان میں رہ بڑے صحابی ہجرت ہے. عمر سے جا کر کہہ دو ہجرت ہے, عمر سے جا کر کہہ دو کہ اس کے لیے اور اس کے ساتھیوں کے لیے ایک ہجرت ہے. والا تم اہل سفینہ, ہجرت ہے اور ایک کشتی میں سفر کرنے والے تمہارے لیے دو ہجرت ہے. عمر کی ہجرت اکیلی ہجرت ہے اور تمہاری ہجرت دوہری ہجرت ہے. اللہ اکبر. اس حدیث کو سن کر بڑا خوش ہوئے ابو موسیٰ اشعری. وہ بھی اسی سفینے میں پہنچے تھے. ابو موسیٰ اشعری اسماء بنت عمیس کا بیان ہے, ابو موسیٰ اشعری میرے پاس ایک دن میں کئی بار آتے اور کہتے ہیں یہ حدیث سنو مجھے. بس یہ حدیث سننے کے لیے بار بار آیا کرتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل سفینہ کے لیے دو ہجرت ہیں. یہ تکلیف ہے, یہ ترک وطن, یہ ہجرت. وہ یہ شخص بنا جو انبیاء سے بلند سر بنا کہ ایک شخص کو جھنجھوڑا جاتا ہے, انبیاء کو آزمایا جاتا ہے. میرے دوست اور بھائیو, یہ صبر اللہ اقدار اللہ ہے, اقدار اللہ المعلمن, اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے وہ فیصلے جو بندوں کے لیے تکلیف دہ ہوتے ہیں, ان پر صبر سیکھو. انبیاء وہ شخصیتیں ہیں جن کو جھنجھوڑا جاتا ہے, آزمایا جاتا ہے. اس کے بعد وہ لوگ آزمائے جاتے ہیں جو نبی والا کام کرتے ہیں, جو اللہ کے دین کے داعی ہیں, جو انبیاء کے وارث ہیں. جو بھی اس مشن کے قریب ہوگا اس پر آزمائشیں آئیں گی. جب ہجرتوں کا یہ تبصرہ ہمیشہ ہمارے سامنے وہ کافر تھا لیکن تشخیص صحیح تھی اور تبصرہ درست کر گیا. یہ صبر اللہ اقدار اللہ, اس کو سیکھو. اس منحص پر قائم ہوگا صبر اللہ اقدار اللہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ اس طرح ہوتا ہے کہ تکلیفوں کو جھیلو اور تکلیفوں پر اللہ کا شکوہ نہ کرو. تکلیف دینے والا اللہ ہے. یہ نہ ہو کہ ہر کس و ناقص کے سامنے بیٹھ دو اور اپنی تکلیفوں کی فہرست کھول دو. مجھے فلاں مرض ہے, فلاں تکلیف ہے, فلاں درد ہے, آرام ہی نہیں آتا, شفا ہی نہیں ملتی. سوچو یہ شکوہ کس کا کر رہے ہیں؟ صبر کرو, اس پر خاموشی اختیار کرو. اور صبر والے اقدار اللہ کا دوسرا معنی یہ ہے کہ تکلیفوں کے پہنچنے پر کسی خلاف شریعت امر کا ارتکاب نہ کرو. کہ مستقل بیماری آ جائے, چلو فلاں جادوگر کے پاس چلو اور فلاں صفوی علم والے کے پاس چلو. ہو سکتا ہے کسی نے جادو کر دیا ہو, وہ جادو کی جادو سے کاٹ کر دے گا. یہ سارا معاملہ کفر. چلو فلاں درگاہ پر چلو, وہاں جا کر دم کرواؤ, وہاں جا کر تعویذ لو, پلیٹیں ساتھ لے دو, پلیٹوں پر تعویذ لکھوا کر لاؤ, گھول گھول کر پیو, اور جناب پانی کی بوتلیں لے دو اور پانی کی بوتلوں پر پھونکے دبا کر لاؤ اور دم کروا کے لاؤ. یہ سارے امور ہیں شریف, سارے امور. ہاں کسی سے دم کروانا بھی, دم کروانے کے لیے جانا بھی, اس کو شریعت میں بنور استحسان نہیں دیکھا. تم خود کیوں نہیں دم کر سکتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نعمت الرقیہ, سب سے بہترین دم سورہ فاتحہ ہے. پر یہ کس کو نہیں آتا؟ سورہ فاتحہ سب کو آتا. جو اخلاص تمہارے اندر ہے اپنے مرض کی شفا کے تعلق سے, وہ کسی کے اندر نہیں. اور پھر خاص طور پہ وہ شعبہ باز اور وہ پہروبی ہے جن کی نگاہ تمہاری چہروں پر ہوتی ہے, وہ تمہارے لیے کیا کر سکتے؟ وہ تو دم کر کے اور پھونکے مار کے اور تمہارے نام کے استخارے کر کے اپنے پیسے کھڑے کر لیں گے اور تمہیں گناہوں کی دلدل میں دھکیل دیں گے. جو اخلاص تمہارے اندر موجود ہے وہ ان کے اندر موجود نہیں. تو سب اخبار اللہ کا مانا یہ ہے کہ شریعت کے دامن کو تھامے رکھو. تو یہ سخت ترین تکلیفیں نبیوں پر آتی ہیں. نبی جھنجھوڑے جاتے ہیں, سننا تکون لہم العاقبہ, پھر بالآخر اللہ رب العزت ان کے صبر کو دیکھ کر انجام کار ان کے حق میں کر دیتا ہے, ان کے لیے بہتری کے فیصلے فرما دیتا ہے. دنیا میں جو ہے وہ کامیابی کی صورت میں اور آخرت میں درجات اولا کی صورت میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں بڑا اونچا مقام پیدا کیا, لیکن اس کے عمل قاصر ہے, اس کے عمل چھوٹے ہیں, درجہ اونچا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو کسی تکلیف میں ڈال دے, کوئی مرض اس پہ اتار دیتا ہے اور اس کو صبر کی توفیق دے دیتا ہے. وہ اتنا صبر کرتا ہے, اتنا جھیلتا ہے, اتنا برداشت کرتا ہے کہ وہ اس درجہ اولا کے قابل بن جاتا ہے, اس مقام عالی کا مستحق بن جاتا ہے جو اللہ نے اس کے لیے تیار کیا. تو یہ معاملہ جو انبیاء پر آتا ہے, جو ایک دین اسلام کی فطرت کہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. اس میں ایک پہلو اور بھی ہے اور وہ پہلو تمہیز کا اور تمیز کا پہلو, تمہیز اور تمیز کا پہلو. اور وہ پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسلام کی صفوں میں نکھار پیدا کرنا چاہتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے جنگ احد میں صحابہ کو زخم دیے, خود اپنے پیارے پیغمبر کو زخم دیے, تو منافقین یہ سمجھ جنگ بدر کے نبی جو تھے وہ سمجھے ہوئے تھے کہ یہاں فتح ہی فتح ہے اور کامیابی ہی کامیابی. جنگ بدر میں یہ 313 تھے, کفار 1000 تھے, یہ نہتے تھے وہ مسلح تھے، اس کے باوجود یہ کامیاب ہوئے، 70 کافر قتل ہوئے، 70 جو ہیں وہ قید ہوئے اور زخم تو سب کو لگے۔ اس کا معنی یہ کہ یہاں فتح ہی پتہ، چاہے ساتھ مل جاؤ غنیمتیں بھی ملیں گی، فتوحات بھی ملیں گی، لیکن جب جنگ احد میں معاملے پر رکھ دیکھا کہ آج صحابہ شہید ہوں اور جنگ احد کی بنیادیں صحابہ کے پاکیزہ خون سے سرخ ہو، خود امام الانبیاء زخمی ہو کر نڈھال ہو کر گر گئے، تو منافقین نے کہا نہیں بھائی یہاں بھی مار پڑ سکتے، وہ کٹ گئے علیحدہ ہو گئے، اس سے تمہید حاصل ہو گئی، تمہید حاصل ہو گیا، ابوبکر صدیق جیسے، عمر بن خطاب جیسے، بلال حبشی جیسے سچے اور کھڑے لوگ ساتھ رہ گئے، اور عبداللہ بن عبید بن سلول جیسے جھوٹے اور منافق کٹ کے الگ ہو گئے، صفوں میں تمہید آ گئی، صفوں میں تمہید آ گیا، اور یہ بھی ایک برکت ہے، ساتھی تھوڑے ہو سچے اور کھڑے ہو تو وہ کامیابی کی نوید ہے، اور ساتھی لاکھوں ہو نیندوں میں کھوٹ ہو اور عقیدے میں خلل ہو، زبانوں پر جھوٹ ہو، یہ کثرت تعداد کوئی فائدہ نہیں اس کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے انما الناس كائدين جاهل لا تكادوا في مراحل، لوگوں کی کثرت کی مثال تو ان 100 اونٹوں کی سی ہے جن کو آپ خریدیں، پالے اور پوسے، کھلائے اور پلائے، اور جب آپ کو سواری کی ضرورت ہو تو ان میں سواری کے قابل کوئی بھی نہ، تو کیا فائدہ اس تعداد کا، اس کثرت تعداد کا کیا فائدہ؟ تو یہ بھی ایک مقصود ہوتا ہے، اگر وہ تمہید چاہتا ہے اسلام کی سفر میں نکھار پیدا کرتا ہے۔ اس لیے ایک موقع پر امیر عمر نے کہا تھا کہ میری خواہش ہے کہ جس کمرے میں بیٹھا ہوں یہ کمرہ بھرا ہو عبیدہ بن جرہ جیسے لوگوں سے، بس اتنے ہی ساتھی ملنے چاہیے، اس کمرے میں جتنے ساتھی آ سکتے ہیں وہ آ جائے، اور سارے کے سارے عقیدے کے اعتبار سے، امانت کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، خلق کے اعتبار سے ابو عبیدہ بن جرہ جیسے ہو مجھے کافی ہے، میں ان گٹھی پر لوگوں سے پوری دنیا پر انقلاب لا سکتا ہوں۔ یہ ساتھی کہہ رہا ہے، یہ ساتھی جن میں صبر ہو، جن میں استقامت ہو، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جیسے، انہوں نے ایک موقع پر تتاری حاکم سے کہا تھا کہ تم ہمارے ساتھ کیا کر سکتے ہو، ہمیں قید کر سکتے ہو، جلاوطن کر سکتے ہو، زیادہ سے زیادہ آخری حربہ یا قتل کر سکتے ہو، جو چاہو کر دو، لیکن یاد رکھو ہماری قید خلد ہے، جب قید کر دو گے ہم قید ہو کر جیل کے کوشوں میں اپنے پروردگار سے راز و نیاز کریں گے، ہمیں کوئی تکلیف نہیں، ہماری قید خلد ہے، ہماری جلاوطنی سیاست ہے، ہمارا قتل شہادت فی سبیل اللہ ہے، ہمارے لیے ہر ہوتا قابل ہو، یہ کھاپن ہو، یہ سکھاپن ہو، یہ صداقت ہو۔ تو حقیقت یہ ہے کہ شروع میں تکلیفیں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، اللہ جھنجھوڑتا ہے اور پھر آخر انجام کار عطا فرما دیتا ہے، بہترین عطا فرما دیتا ہے۔ ہرکر کے یہ تبصرہ میں نے کچھ تفصیل سے بات کر دی تاکہ صبر اللہ اخبار اللہ کے میں کون سمجھیں اور اس کو اپنائیں، جو انبیاء کے دین کے وارث اور دائی ہوتے ہیں، کچھ منحص کے حامل ہوتے ہیں، انبیاء کی طرح جھنجھوڑے بھی جائیں گے، ساتھوں میں ان کو رہنا پڑے گا، تکلیفیں دی جائیں گی، گھسیٹے جائیں گے، تکلیفیں آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، ان پر صبر کرنا چاہیے۔ اللہ پاک کا فرمان ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مسهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ تم کیا سمجھتے ہو جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے؟ نہیں، اس وقت تک نہیں جب تک تمہارے اندر سابقہ لوگوں کی مثالیں نہ آ جائیں۔ تم یہ سمجھتے ہو جس رمیش پر قائم ہو جنت میں پہنچ جاؤ گے؟ تم سوچو کہ تم نے جنت کے لیے کیا کیا ہے؟ جب تک سابقہ لوگوں کی مثالیں نہ آئے جن کو جھنجھوڑا گیا، فاقے برداشت کرنے پڑے، قتل اور زخموں سے شروع ہونا پڑا، جب تک مثالیں نہیں آئیں گی اس وقت تک نہیں جا سکتے۔ تو اس کے لیے ہم صبر کی تربیت حاصل کریں، اس نقطے پر قائم ہوں، اپنے آپ کو تیار کریں، آمادہ کریں، صبر اللہ اقدار اللہ پر شریعت کی روشنی میں اور شریعت کے امور کے تحت۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرما دے۔ یہاں تک ہرکل کے سوال پورے ہو گئے، اس کا آخری سوال جو بڑا اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ مجھے بتاؤ کہ محمد کی دعوت کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سوال پر اگلے جمعہ انشاءاللہ بات ہوگی، وہ دعوت کیا ہے، اس دعوت کے نتائج کیا ہیں، ایک کافر کی تشخیص کیا ہے، یہ بڑا ایک عظیم موضوع ہے، تاکہ ہم اس کو حاصل کریں۔ ہم کتاب و سنت سے مسلمان ہونے کے باوجود اس نقطے کو نہیں پہچان پائے، لیکن ایک کافر پہچانتا ہے کہ جس شخصیت کی یہ دعوت ہوگی وہ شخصیت تو پورے کرہ ارضی پر چھا جائے گا، اس کا منحج، اس کا طریقہ کار اور وہ دعوت، یہ نقطے انشاءاللہ بیان ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرما دے۔ قبول اللہ علیہ وسلم، استغفر اللہ علی و لکم، واخر دعوانا الحمدللہ۔